حضرات گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام ادیان کے اندر، مذاہب کے اندر مشترکہ ہیں۔ اگر یہودیوں کا دین ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، یا اور کسی عقیدے اور فکر کے لوگ ہیں، ان کی تعلیمات کے اندر بھی جو بنیادی چیزیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سر فہرست رہی ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز اچھے اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ اور حسن اخلاق ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس خالص توحید ہو، خالص ایمان ہو، اور وہ سنت کی بڑی پابندی کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوق اور محبت رکھنے والا بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں، اس کی گفتگو اچھی نہیں، اپنے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں، تو بھائیوں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی توحید میں بھی نقص ہے، اس کے ایمان کے اندر بھی خامی ہے، اور جو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑا پیار ہے، اس دعوے کے اندر بھی وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اخلاق، اچھا معاملہ اور بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ صرف سنت ہی نہیں، یہ صرف مستحب اور باعث اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض بھی ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ اور سنت مبارکہ ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا اور اس کو بڑا اجاگر کیا۔ جس طرح پہلے انبیاء کی تعلیمات کے اندر یہ خوبی موجود تھی، اسلام نے اس کو برقرار ہی نہیں رکھا، بلکہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ بھائیو، اگر آپ نے کبھی اس ذہن سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو، مکی سورتوں سے لے کر مدنی سورتوں تک آپ ان کا ترجمہ پڑھیں اور غور کریں، ان سورتوں سے لے کر جو ابتدا کے اندر نازل ہوئیں، اور وہ سورتیں جو مدنی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، آپ کو ان تمام سورتوں کے اندر اللہ کے ساتھ ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نبیوں کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے اور اسلام نے اس کو کیوں فرض اور واجب قرار دیا؟ بھائیو، اس لیے کہ جب آدمی، ایک معاشرہ، ایک قوم، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے، اور پھر ایک کتاب کو ماننے والی، ایک دین اسلام کو ماننے والی، جب یہ صورتحال ہو تو پھر دل بھی ایک ہونے چاہیے، جسم بھی ایک ہونے چاہیے، اور وہ پوری کی پوری قوم اس طرح ہونی چاہیے جس طرح ایک جسم ہے، ایک دل ہے، درمیان میں اتنی اخوت اور محبت کے رشتے ہیں، اس طرح آپس کے اندر تعلق ہے کہ کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے تڑپ جائیں۔ بھائیو، اسلام کے اندر آ کر برادری اسم کا بت یہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ٹھوکر سے برادری اسم اور قبیلہ اسم آپس کے اندر رشتے داریوں کی بنیاد صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور وہاں کے کفار نے ان کا جینا دو بھر کر دیا، وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب اگر مدینے والے ان سے یہ سلوک کرتے جو ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں، یہ ہمارے خاندان کا نہیں، نہ ہم ان کو رشتہ دے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے ہیں۔ بھائیو، ان مسلمانوں کا تصور کیا ہوتا؟ وہ بیچارے کہاں جاتے جب دوسرے کلمہ پڑھنے والے اور ایک عقیدہ رکھنے والے اپنی برادری کے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہ رشتے دوسری برادری میں کر سکتے ہیں اور نہ ان سے لے سکتے ہیں۔ ویسے کلمہ ایک ہے، پیغمبر ہمارا ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہوگا۔ اگر مکہ والے مسلمانوں سے یہ سلوک ہوتا تو آپ مجھے بتلائیں کہ اسلام اس طرح پھیلتا جس طرح پھیلا تھا؟ اپنی پوری برادری اور قبیلے کو چھوڑ کر جب کوئی شخص ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے اندر آ جاتا تو وہاں آ کر اس کو پتہ کیا ملتا؟ اس کو بہن بھائی مل جاتے، خاندان مل جاتا، اپنے قبیلے اور خاندان سے بڑھ کر اس کو محبت اور الفت کے رشتے مل جاتے، اس کو اپنی برادری بھول جاتی اور وہ سمجھ لیتا کہ میرے بھائی بھی، میرے والدین بھی، میرا خاندان بھی یہی ہے جن کے اندر میں آ گیا ہوں، جن کا کلمہ اور عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے۔ یہ سسٹم بالکل ختم ہو جاتا تھا کہ فلاں کون ہے اور فلاں کون ہے۔ بھائیو، مکہ والے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمان اپنا مال بھی پیش کر دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں، اور جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں ان کو طلاق دے کر مکہ والوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ تھی وہ الفت اور محبت، یہ تھی وہ اخوت کیا جو حبشی کالے رنگ کے رومی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آئے، کیا ان کی شادیاں ہوئی تھیں یا نہیں اور کہاں ہوئی تھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح بھی کیا اور اسامہ بن زید کا نکاح بھی کیا جو آزاد کردہ غلام تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کیا، قریشی خاندان کی بڑی بڑی فہم و فراست اور حسن و جمال والی خواتین کے ساتھ۔ بھائیو، اسلام آپس میں تعلقات کی ایک ہی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام نے قبیلے اور خاندان تو بنائے، یہ اس لیے بنائے تاکہ تم پہچان کر صلہ رحمی کرو، اس لیے نہیں بنائے کہ آپس کے اندر افتراق اور تفریق پیدا ہو جائے، بلکہ اس لیے بنائے کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ میرا چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، تاکہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، قرابت کو زیادہ مضبوط کیا جائے۔ لیکن اللہ عز و جلال کے ہاں اگر کسی برادری، کسی قبیلے کا کوئی مرتبہ اور مقام ہے تو وہ نام سے نہیں بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ عز و جلال کے ہاں کسی کی کرامت ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی عظمت ہے، اس کی بنیاد صرف ایک ہے، اتقاکم، کہ کس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے اور تقویٰ ہے۔ بھائیو، دین کی بنیاد پر کسی سے تعلق اور ایمان کی بنیاد پر کسی سے عداوت، دشمنی اور نفرت، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کافروں سے محبت رکھتا ہے، مشرکین سے محبت رکھتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں۔ آپ اس بات کو غور سے سن لیں کہ اگر کوئی مسلمان اس کی محبت اور اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ غور سے سن لیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. یہودی یہودیوں کے دوست ہیں، عیسائی عیسائیوں کے دوست ہیں، یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی لگائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بلا شبہ وہ ان میں سے ہی ہوگا، مومنوں سے نہیں ہو، وہ کافر ہو، عیسائی ہوگا، وہ یہودی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوثق الایمان الحب للہ والبغض للہ، الموالات للہ والمعادات للہ. کہ ایمان کے جتنے کڑے ہیں، ایمان کے جتنے شعبے ہیں، اور ایمان کی جتنی شاخیں ہیں، اوثق الایمان، ایمان کے کڑوں میں سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھیں اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھیں، اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھیں اور صرف اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ایمان کے کڑوں میں سب سے مضبوط کڑا ہے. بھائیو، جب ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو پھر اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، رواداری سے پیش آنا، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہ وہ تعلیم ہے جس کی قرآن مجید نے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے تلقین کی ہے. میں حسن اخلاق کے ایک لمبے موضوع سے آج اس خطبے میں ایک چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاتا ہوں، باقی چیزوں کا بھی آئندہ انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، لیکن ایک چیز جس میں ہم بڑے غافل، بڑے کاہل اور بڑے کوتا ہیں، بہت زیادہ ہمارے اندر کمی اور نقص ہے، اور شاید ہم اس کو اپنے اوپر فرض اور واجب نہیں سمجھتے، اپنے صرف دنیاوی اور قرابت کے تعلقات کی بنیاد پر تو اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن ایمان اور دین کی بنیاد پر اس کو ادا نہیں کرتے. بھائیو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے، کوئی مسلمان بھائی آپ کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس سے پوچھنا، اس کی دل جوئی کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ مسلمان کا فرض ہے، یہ فرض ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں، باب وجوب عیادت المریض، باب وجوب عیادت المریض، کہ بیمار کی تیمارداری کے واجب ہونے کا باب. بیمار کی عیادت یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے لیے دلائل کیا لاتے ہیں؟ آپ سنیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کہ آپ نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں، چھ حق ہیں، چھ فرض ہیں. بھائی، اللہ کے حق آپ جانتے ہیں تو بندوں کے حقوق بھی جاننے چاہیے. اللہ کے حقوق ادا کرنے والا صرف اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرے پھر آدمی جا کر اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. اس لیے بندوں کے بندوں پر حقوق اور آپ کے مسلمان بھائی کے آپ کے اوپر حقوق، وہ بھی آپ اسی طرح یاد کیا کریں جس طرح نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں، ان میں سے ایک اذا مرض فعدہ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ بھائیو، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا لفظ بولا ہے، دوست کا یا قریبی کا لفظ نہیں بولا۔ ہماری حالت پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ بھی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ باقی تو کئی دفعہ وہ بیچارہ بستر کے اوپر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی تھا اور کوئی بیمار بھی تھا کہ نہیں تھا۔ بلکہ مسجد کا نمازی ہو، پانچ وقت نماز پڑھنے والا، اور وہ بیمار ہو جائے، مسجد سے غائب ہو جائے نا، تو ہمارے نمازیوں کو ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا مسجد کا صدر، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے اندر پانچ وقت نماز پڑھنے والے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک نمازی اور ہمارا ایک بھائی بیمار ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، بیمار تھا، اس کی ہم نے تیمارداری کرنی تھی۔ صرف اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا، اور اگر ہے تو صرف اس وجہ سے، جی فلاں بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تو اگر ہم نہ گئے تو وہ کہے گا کہ بھائی میری تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اس کے اعتراض سے بچنے کے لیے، اللہ عز و جلال کی پکڑ سے بچنے کے لیے نہیں کہ اس کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اسلام کی تڑپ اور دین کے جذبے کی وجہ سے نہیں، صرف اس کے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ مجھے کوئی کام پڑا تو پھر میں اگر جاؤں گا تو کیا چہرہ اس کو دکھاؤں گا، چلو اس کو میں لے آؤ۔ بھائیو، ایسے کام وہ آدمی بھی کر لیتے ہیں جو مسلمان نہیں، یہ تو ایک دنیا کے تعلقات ہیں، لین دین ہے، معاملات کی بنیاد دین کے اوپر رکھیں، اسلام کے اوپر رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض فعدہ، کہ جب تیرا بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کمزور تھا، بیمار تھا، مالی طور پر کمزور تھا، آپ کے پائے کا نہیں تھا، رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس کی تیمارداری کرو۔ اگر رشتہ دار بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں نا تو آپ کو دو اجر ملیں گے، ایک اجر ملے گا قرابت کا، صلہ رحمی کا، اور ایک اجر ملے گا ایک مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ قریبیوں کو پوچھیں ہی نہ، پوچھیں، بلکہ دو اجر ملے گا، اجر القرابہ، ایک تو قرابت کا اجر، صلہ رحمی کا اجر، اور دوسرا اس کی عیادت کا، تیمارداری کا، مسلمان بھائی تھا آپ کا، اس کو پوچھنے کا اجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا۔ دوسری روایت میں صحابی کہتے ہیں امرنا، کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بے عیادت المریض، کہ بیمار کی تیمارداری کیا کرو۔ بلکہ بھائیو، جب اللہ عز و جلال پوچھیں گے، آپ بھائی اس حدیث کو غور سے سنیں، حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے۔ قیامت کے دن جب اللہ عز و جلال ہم سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ بندہ آگے سے کہے گا کیف تمرض وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، دنیا جہاں کو پالنے والا، لوگوں کو صحت اور شفا دینے والا، تو کیسے بیمار ہو جاتا ہے؟ اللہ عزوجل جلال فرمائیں گے عبدی کان مریضن، کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، فلو عدت ہو تجدنی عندہ، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ دیکھیں اللہ عزوجل جلال اپنے بیمار بندے کی کتنی نگہ داشت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا تجدنی عندہ, مجھے اس کے پاس پا لیتا. اللہ جل جلال پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تجھ سے کھانا طلب کیا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا انت رب العالمین, کہ تو رب العالمین ہے دنیا جہاں کو کھلانے والا, تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ جل جلال فرمائیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا, اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا. اللہ جل جلال اس بندے سے پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا اور تجھ سے پانی طلب کیا, مجھے پانی نہیں پلایا تھا. بندہ کہے گا وانت رب العالمین, کہ تو رب العالمین ہے, تو جہنوں کو پیاسوں کو پانی پلانے والا. اللہ جل جلال فرمائیں گے کہ میرا بندہ پیاسا تھا, بھوکا تھا, تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا. بھائیو, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیمار کی تیمارداری, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, اس کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فرضیت ہے. بلکہ بیمار کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تیمارداری کے لیے صبح کو جاتا ہے, من عاد اخن لہ, اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے صبح کو جائے, تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب شام کو بیمار کی تیمارداری کے لیے جائے تو ساری رات صبح تک اللہ جل جلال 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنا اعزاز ہے, کتنا شرف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گھر سے چلتا ہے, جب تک گھر میں واپس نہیں آ جاتا, لم یزل فی خرفت الجنتی, اتنے عرصے اور اتنی دیر تک وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا ہے. آدمی اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہو, تو بھائیو اس کو چاہیے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو پوچھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے, صرف کلمے کی بنیاد پر, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا, راستے میں اس کو فرشتہ ملا. فرشتے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلاں بستی میں جا رہا. اس نے پوچھا لغرضٍ او لحاجتٍ, کوئی آپ کو ضرورت ہے, کام ہے؟ کہنے لگا نہیں, وہاں ایک میرا مسلمان بھائی ہے, اس کو ملنے کے لیے جا رہا. فرشتے نے پوچھا لقرابتٍ بینک و بینہ, کہ وہ آپ کا کوئی عزیز ہے, کوئی رشتہ دار ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں, صرف قرابت اور رشتہ داری اسلام کی ہے, ایمان کی ہے. تو فرشتے نے کہا پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سن لو, تبتا وتاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ, تو بڑا مبارک ہے, تیرا چلنا بھی مبارک ہے, اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے. بھائیو, اسلام کے حسن اخلاق میں سے ایک بہت اہم چیز بیمار کے دل کے لیے سہارا, ڈھارس بندھانا. بھائی, کوئی آدمی تیمارداری کے لیے جاتا ہے, کیا کسی کو شفا دے سکتا ہے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ اس کو کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے, اس کو تسلی ہو جائے گی. اس کے ہاتھ میں شفا نہیں, لیکن بھائیو اللہ جل جلال اتنا خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے آپ گئے ہیں, تو اللہ جل جلال اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ بیمار تھا اور آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے. بھائیو، بیماری میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ میں تو آپ حضرات کو خصوصی طور پر اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھا کریں۔ جب بیماری آ جاتی ہے نا آدمی کے اوپر، تو یہ بیماری کوئی اللہ عز و جلال کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آدمی ہر وقت صحت میں رہے تو اس آدمی پہ اللہ بڑا خوش ہوگا، اس لیے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی۔ اور اگر آدمی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ سمجھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا جرم کر لیا تھا، کیا گناہ کر لیا تھا، اب یہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹوٹا ہے اور اتنا لمبا بیمار ہو گیا۔ یہ تصور بالکل جاہلانہ تصور ہے، بلکہ جو اسلام نے تصور پیش کیا ہے نا، وہ یہ تصور پیش کیا ہے کہ اللہ عز و جلال جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف اور بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا جرم تھا؟ یہ اللہ کے پیغمبر تھے نا، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کون سا جرم کیا کہ اللہ نے ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ بیویاں بھی چھوڑ گئیں، لوگ بھی چھوڑ گئے، مال بھی ہلاک ہو گیا اور اولاد بھی مر گئی۔ ایسی بیماری آئی جس کو قرآن مجید نے بڑی سخت بیماری سے تعبیر کیا ہے، اور لمبے سال 18 سال تک وہ بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، لیکن بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب ممکن ہے کوئی جاہل اٹھے اور کہے جی پتہ نہیں ایوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ کون سا جرم کر لیا تھا، اللہ کا غضب ٹوٹا اور اس کو بیمار کر دیا۔ بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کون سا جرم ہو گیا اور کون سا گناہ کیا تھا کہ بیٹے کی جدائی ڈال دی؟ کیا یہ کتنا بڑا آدمی کو صدمہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر چھوٹی عمر میں بیٹا اغوا؟ فوت ہو گیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو دفنا دیا ہے لیکن لاپتا ہو جائے، تو یہ ساری زندگی کا غم ہے، یہ ساری زندگی کی پریشانی اور ہر وقت کی ٹھیسیں ہیں۔ ماں کو رات کو نیند نہیں آتی، باپ کو سکون نہیں ملتا، یہی حالت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں غم اور رونے سے سفید ہو گئیں اور پریشانی کے عالم میں شب و روز گزر رہے، اور فرمایا کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان کو کتنی تکلیف آئی، تو کیا یہ اللہ عز و جلال کے غضب اور غصے کی وجہ سے تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ بخار آتا اور بڑا سخت بخار آتا۔ ایک صحابی آئے، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، آ کر اس نے ہاتھ پکڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جل رہا تھا۔ وہ صحابی کہنے لگا جی بڑا بخار ہے آپ کو، بڑا تیز بخار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے برابر مجھے اکیلے کو زیادہ بخار ہوتا ہے۔ جتنا بخار دو آدمیوں کو ہو اور اس کو اکٹھا کر لیں، مجھے اکیلے کو اس سے بھی زیادہ سخت بخار ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا جی پھر تو آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں مجھے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ بھائیو، بیماری، تکلیف، نقصان، یہ اللہ کے غضب اور غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، بخار ہی کبھی مجھے نہیں ہوا اور کبھی مجھے کوئی بیماری نہیں لگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر کرو، تیرے اندر نفاق ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں، جہاں کوئی تنگی نہ ہو، یہ اللہ عز و جلال نے کافروں کے لیے رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ایو الناس اشد بلاء، کہ بتلائیے لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الانبیاء فالانبیاء، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ پیارے اللہ کو انبیاء ہی ہوتے ہیں اور تکلیفیں بھی سب سے زیادہ انبیاء کے اوپر، سب سے زیادہ پیار بھی انبیاء سے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، نقصان، وہ بھی انبیاء کا. آپ نے فرمایا پھر جیسے جیسے آدمی کی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی ویسے ویسے آزمائشیں اور تکلیفیں زیادہ آئیں گی، اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا ویسے ویسے اس کو تکلیفیں کم آئیں گی. بھائیو، اس لیے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ پتہ نہیں کوئی اللہ ناراض ہو گیا ہے اور کیا بن گیا ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، یہ کیا بن گیا ہے، بلکہ آپ صبر کریں، صبر کریں، اللہ عزوجل جلال سے اجر کی امید رکھیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس تکلیف کی وجہ سے معاف کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں. اور ہوتا بھی ایسے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ آدمی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو بندے سے پیار بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے پتا کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اب اللہ چاہتے تھے کہ یہ میرا بندہ، اس سے مجھے پیار ہے، یہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، تو پھر اللہ عز و جلال اس کو کسی تکلیف کے اندر، کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ یمشی علی وجہ الارض، کہ یہ بندہ پھر زمین پہ اس حالت میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے نا بھائی، کہ بھائی آگ میں ڈال کر، جہنم کی آگ میں ڈال کر جو آدمی کی صفائی کرنی ہے، آدمی کی صفائی کرنی ہے، کیا اس سے بہتر نہیں کہ اللہ عز و جلال یا تو اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دے، یا دنیا میں اگر کوئی تنگی آ جاتی ہے صبر کر کے آدمی اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. تو بیماری کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، فصبرہ، لیکن پھر اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں. آدمی تکلیف کے اندر جزا فضا کرنے والا، شکایتیں کرنے والا، بھائیو وہ اپنا اجر بھی ضائع کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. دوسری تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے آدمی کو، یہ بھی آپ غور سے سن لیں. ممکن ہے کوئی آدمی کہے جی انبیاء علیہ السلام کو پھر اللہ نے کیوں تکلیف دی، ان کے تو گناہ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بہت اونچا مقام رکھا ہوتا ہے جنت میں، بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا مقام رکھا ہوتا ہے، لیکن بندے سے اتنی نیکیاں نہیں ہوتی، نیکیوں میں کمزور ہوتا ہے. پھر اللہ عز و جلال اس کو کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، اولاد، اہل و عیال کے لحاظ سے، اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال اس صبر اور اس مصیبت کی وجہ سے اس کو جنت کے اس مقام پہ پہنچاتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. اس لیے بھائیو، بیماری کے اندر جزا فضا نہیں کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اللہ عز و جلال سے شفا مانگیں، عافیت مانگیں. اور بھائیو، بیماری کے اندر اللہ پر اعتماد اور توکل کو نہ چھوڑیں اور نیک عمل کو بھی نہ چھوڑیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر کئی نیکیاں اس سے نہیں ہوتی، بھائی چار پائی پہ پڑ گیا. جب وہ صحت مند تھا نا، اس وقت بڑی نیکیاں کرتا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا، بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا، جہاد میں نکلتا تھا، اپنے بھائیوں کے کام کاج میں معاون بنتا تھا، ان کا ہاتھ بٹاتا تھا، مسلمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا. لیکن اب بیچارہ چار پائی کے اوپر پڑ گیا، اب وہ یہ سارے نیک کام اس آدمی سے ہوتے ہی نہیں. تو اللہ عز و جلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا یہ بندہ جب صحت مند تھا، جتنے نیک کام کیا کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام اس سے چھوٹ گئے، تم اس کے نامہ اعمال میں اب بھی وہ نیک کام لکھتے رہو، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک کام لکھتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، دو ان کے شاگرد ان کی تیمارداری کے لیے آئے، وہ رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی، صبر کے پہاڑ، آپ یہ بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ نہیں، بیماری کی وجہ سے میں نہیں روتا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیماری کی وجہ سے انسان صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیماری کی حالت میں جو نیک عمل چھوٹ جاتے ہیں اللہ عز و جلال ان کا اجر بھی لکھتا رہتا ہے۔ مجھے رونا اس چیز کا آتا ہے، بھائیو یہ بات غور سے سنیں، کہنے لگے مجھے رونا اس چیز کا آتا ہے کہ ان دنوں میں میں جب بیمار ہوا ہوں نا، ان دنوں میں میں عبادت کے اندر اور نیک کاموں میں سست ہو گیا تھا، تو مجھے پریشانی یہ لگی ہے کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے جو سستی کی وجہ سے صحت میں اعمال چھوٹ جاتے تھے اب وہ نہیں لکھے جائیں۔ اگر میں ان دنوں میں بیمار ہوتا جن دنوں میں ہوشیار تھا اور توانا تھا، بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا، اگر ان دنوں میں بیمار ہوتا تو میرے نامہ اعمال میں وہ اچھائیاں بھی لکھی جاتی، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ آدمی کو کیا پتا ہے کب بیماری آتی ہے؟ اس لیے بھائیو ہر وقت آدمی عبادت کے اندر، نیک اعمال کے اندر آگے آگے رہے، تاکہ اگر کبھی بیماری آ جاتی ہے اور وہ نیک اعمال بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر آدمی کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، یہ بھی لکھا جائے گا یہ جہاد کے لیے سفر کر رہا تھا، یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ اپنے بھائی کے تعاون کے لیے گیا تھا، اس نے صدقہ خیرات کیا تھا، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، جمعہ بھی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے اگرچہ وہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ عزوجلال کی رحمت ہے۔ بھائیو بیماری میں صبر کیا کریں، اللہ کا شکوا نہیں کریں، اور فرائض کو نہ چھوڑیں، فرائض کو نہ چھوڑا کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کئی نمازی بھائی آگے پیچھے بڑے نمازی ہوتے ہیں اور جب بیمار ہو کر چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں نا، نماز چھوڑ دیتے، تیمارداری کے لیے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، اللہ آپ کو صحت دے، جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، اچھا نمازوں کا کیا حال ہے؟ بھائی یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم کسی بھائی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، سارے خاندان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، چھوٹا کیسا ہے، بڑا کیسا ہے، اور نانی کیسی ہے، نانا کیسا ہے، سارے خاندان کا ایک ایک فرد وہ ہم گن لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ساتھ ساتھ بھائیو یہ سوال بھی آپ یاد کر لیں، اس سے یہ پوچھ لیا کریں کہ دین کا کیا حال ہے، بھائی جس کے اوپر بنیاد ہے آخرت کی، نمازوں کا کیا حال ہے، آپ کے بیٹے اور اولاد ویسے تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، نمازی بھی ہیں کہ نہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اگر آپ اس کی صحت کے بارے میں صرف پوچھیں اور دین کے بارے میں نہ پوچھیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ نہیں۔ بھائیو تیمارداری کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اہم فرض ہے۔ تیمارداری کے لیے جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو محتاج ہیں، بیچارے فقیر ہیں، اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ان کی مدد کرنا، ان کا علاج کروانا یہ آپ کا فرض ہے۔ جو حضرات اپنا علاج نہیں کروا سکتے، بھائیو ہیں بھی بیمار اور مستحق، یہ سارے مسلمانوں کے اوپر اجتماعی طور پر فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ شاید ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں جی ہم تو سال کے بعد رمضان میں زکات دے ہی دیتے ہیں، اب ہمارے اوپر کون سا فرض آ گیا؟ وہ غور سے سن لیں کہ آپ کے مال کے اندر صرف زکات ہی فرض نہیں، صرف صدقہ فطر ہی فرض نہیں، بلکہ اور بھی فرائض ہیں اور بالکل زکات کی طرح فرض ہیں، ادا نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے۔ بیوی کا خرچہ فرض ہے، اولاد کا خرچہ یہ فرض ہے، اور بھائیو کسی مسلمان کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کہیں جی میں نے تو زکات رمضان میں دے دی تھی, اب اس کو روٹی نہیں دے سکتا. کسی بیمار کو مرتا ہوا دیکھیں اور آپ یہ کہیں جی میں نے تو ایک مسجد بنوا دی تھی, کافی خرچ کر دیا تھا, اب یہ مرتا ہے تو کیا کروں. یہ وہ موقع ہوگا کہ جب آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کریں. اللہ عز و جلال قرآن میں فرماتے ہیں من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, ایک آدمی کی جان بچائیں یہ اتنا اجر اور اس کی اتنی اہمیت ہے جیسے ساری انسانیت کو آپ نے زندہ کیا ہے. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. بھائیو آدمی کو علاج کروانا چاہیے لیکن اعتماد اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے. اس لیے میں جو آپ کو بتلانے لگا تھا کہ بیماروں کی آپ تیمارداری بھی کریں اور پتہ کیا کیا کریں, اس کے جسم پہ ہاتھ رکھا کریں, بیمار کے جسم پہ ہاتھ رکھیں. ایک تو یہ اس کو کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ کوئی حرج نہیں, یہ بیماری آپ کے گناہوں کے لیے طہارت بن جائے گی, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, پریشان نہ ہوں. لا بأس, کوئی حرج نہیں, بیماری آ گئی ہے اللہ کی طرف سے, صبر کریں, طہور, اس بیماری سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے, آپ پاک صاف ہوں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا آپ صبر کریں, ایمان رکھیں, عقیدہ رکھیں, تو یہ بیماری آپ کے لیے طہور بن جائے گی, پریشان نہ ہوں. اور پھر اس کے جسم پہ ہاتھ رکھیں اور پتہ کیا پڑھیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب کسی بیمار کی تیمارداری کرتے تھے. آپ غلاموں کی تیمارداری بھی کرتے, فقیروں کی تیمارداری بھی کرتے, محتاجوں کی تیمارداری بھی کرتے, بلکہ کافروں کی تیمارداری بھی کرتے تھے. ایک غلام, ایک بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور یہودی تھا, وہ بیمار ہو گیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے. اسلام کیسا دین رحمت ہے, ایک یہودی کی جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اس کی تیمارداری کے لیے گئے, حال چال پوچھا. اور بھائیو یہ بات ہے جو ہر مسلمان کے اندر, ہر دین کے دائی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ جانے والا بیمار صرف بیماری سے ہی نہ بچے بلکہ آخرت میں جہنم اور آگ سے بھی بچ جائے. آدمی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے نا کہ یہ جو آدمی ہے آگ سے بھی بچے. یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا اور ساتھ اس کو پتا کیا کہا, کہا اسلم, مسلمان ہو جا, کلمہ پڑھ لو. اس نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا, وہ بھی پاس ہی تھا, اس نے نگاہیں اپنے یہودی باپ کی طرف اٹھائیں تو یہودی باپ نے بھی پتا کیا کہا, کہنے لگا اتے اب القاسم, کہ اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لو. یہودی بھی سمجھتے تھے کہ یہ دین سچا ہے, کہنے لگا اتے اب القاسم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑو. فاسلاما, اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو موت آ گئی. آپ نے فرمایا وہاں سے نکلے تو کیا فرمایا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی ثنا اور حمدیں ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے. بھائیو یہ جذبہ رکھا کریں, آپ اپنے بھائیوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں دین کے جذبے سے, بیمار کی تیمارداری کریں اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے جذبے سے, اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ رکھیں جسم مریض کے جسم پر, یہ سنت طریقہ ہے تیمارداری کا. اور کیا پڑھیں, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما, اے اللہ اس کی بیماری دور کر دے, تو ہی شفا دینے والا ہے, ایسی اس کو شفا دے جس کے بعد بیماری نہ رہے, بیماری ختم ہو جائے, لا یغادر سقما. بھائیو یہ دعا بھی کریں, علاج کے اندر شفا نہیں ہے, شفا آسمانوں سے آتی ہے, اللہ چاہے تو علاج میں ڈال دے, نہ چاہے تو نہ ڈالے. اس لیے ڈاکٹروں کو گالی نہ دیا کریں, آدمی دوائی کھاتا ہے نہیں اس کو فائدہ ہے, اور وہ گالی دے ڈاکٹروں کو یا گالی دے بخار کو, تو وہ احمق ہے نا, وہ جاہل ہے. بھائی اللہ عز و جلال نے اس دوائی کے اندر شفا نہیں ڈالی. ویسے ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ لالچ میں نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر موت کے سوداگر ہیں اور انسانیت کے قاتل ہیں جو صرف دولت کی وجہ سے ایسی دوائیں استعمال کروائیں یا ملاوٹ کریں اور صحیح دوائی نہ دیں صرف اس وجہ سے کہ اگر اس کو جلدی شفا ہو گئی تو پھر میرے پاس کون آئے گا. ویسے میں سمجھتا ہوں جو اس عہدے پہ پہنچ جاتا ہے نا, اس طرح کی وحشت اور بربریت اس میں نہیں ہوتی. اگرچہ بیمار چونکہ دل کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ ساری ڈاکٹر کی خرابی ہے. ممکن ہے کہ ایسے بدبخت بھی اس معاشرے کے اندر ہوں اور ایسی کمپنیاں ہوں کہ جو دواؤں کے اندر ملاوٹ کرتی ہیں, اور ایسے ہے دوائیں ایسی ملتی ہیں اور کمپنیاں اس میں ملاوٹ کرتی ہیں. بھائیو ایسے لوگ انسانیت کے قاتل, اور ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, دین اسلام کے ساتھ ان کی نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی ان کا تعلق ہے. من غش المسلمین فلیس منا, جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹروں کا فرض ہے, حکیموں کا فرض ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں علاج کریں, پیسے اپنے لیں, لیکن مریض کو چاہیے, لواحقین کو چاہیے کہ شفا ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں نہ سمجھیں. بھائیو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیمار کی تیمارداری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں, یہ بھی کہیں لا باس طہور انشاءاللہ, اور جسم پہ ہاتھ پھیریں, اس کو تسلی دیں, صبر دلائیں, اور اس کی نماز کا حال پوچھیں کہ بھائی نماز کا کیا حال ہے, ایمان کا کیا حال ہے, اور آپ فرائض کا کیا حال ہے, کوئی وصیت کرنی ہے تو کرو, اور ساتھ یہ دعا پڑھیں جسم پہ ہاتھ لگا کر, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما, یہ سنت طریقہ ہے. ویسے اور بھی کئی دعائیں ہیں, آپ بھائی اگر صحیح بخاری میں یا مشکات میں اس باب کا مطالعہ کریں یا جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ آپ غور سے لیں اور پڑھیں, ان میں بھی بعض بیماریوں کے لیے اور بیمار کو دم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آپ نے کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ وہ پڑھی جائیں تو اللہ عز و جلال کی رحمت اور برکت سے مریض کو شفا مل جاتی ہے, اور آپ نے جو دعا سکھائی ہے وہ وحی کے ذریعے بالکل یقینی اور قطعی امر ہوتا ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جلال ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے, دینی اخوت اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے, اور یہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ بیماروں کی تیمارداری کریں, خدمت کریں, اور سنت کے مطابق دین کے جذبے سے ان فرائض کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. صحت بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب کسی بیمار کو دیکھے تو پھر اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہے. اس لیے بیماروں کی تیمارداری بھی کریں, اور اللہ عز و جلال موقع دے دے, بلکہ موقع نکال لیا کریں ہفتے میں 15 دن میں کہ آپ کسی ہسپتال میں جائیں, مریضوں کے پاس جائیں, ان کے حالات کو بھی دیکھیں, تیمارداری بھی کریں. ایک تو آپ اپنی صحت میں اللہ عز و جلال کا شکر ادا کر سکیں, اور دوسرا بھائیو آپ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگ کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, کس طرح مصائب کے اندر گھیرے ہوئے ہیں. بلکہ کئی دفعہ آدمی کو اس لیے ہسپتال سے نکال دیا جاتا ہے, اس کا علاج نہیں کیا جاتا, آپریشن نہیں کیا جاتا, کہ اس کے ورثاء اور لواحقین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو کیا آپ کا اور ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ یہ بھی دین کے کام ہیں, یہ بھی اسلام کے اہم فرائض میں سے ہیں, اور وہ کام ہیں جو تمام ادیان اور مذاہب کے اندر ان کاموں کا اللہ عزوجلال نے حکم دیا تھا. اور بھائیو اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ یہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں, نماز کی تلقین کیا کریں, عقیدے کی تلقین کیا کریں, پوچھا کریں اس بیمار کے حالات کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی نماز کا حال کیا ہے, دل کا حال, ایمان کا حال, عقیدے کا حال کیا ہے, تاکہ اگر اللہ عز و جلال کے حکم سے اس کو اسی بیماری میں موت آ جائے اور آپ کے کہنے سے اس کا اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو, تو پھر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ عز و جلال نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. بیمار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 5 نمازیں وقت کے اوپر نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 2 کو اکٹھا کر کے بھی پڑھ لے. کون سی 2 ظہر اور عصر کی, یہ 2 ایک وقت میں پڑھ لے, اور مغرب اور عشاء کی نماز, ان دونوں کو اکٹھا کر لے, یہ بیمار کے لیے رخصت ہے. اسی طرح اگر بیمار آدمی کو تکلیف ہے وہ فرائض کے ساتھ سنتیں ادا نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اس کو یہ تلقین کریں کہ بھائی آپ کم از کم فرض پڑھ لیا کریں، آپ کم از کم فرض پورے کر لیا کریں۔ اور اسی طرح بھائی اگر وہ آپ کا بیمار بھائی وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس کو تیمم کا طریقہ بتا دیا کریں کہ بھائی آپ تیمم کر لیں اور چار پائی کے اوپر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ تیمم کا طریقہ پیچھے مسائل میں میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔